الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانۂ درود و سلام پیش کر لیں. اللہ اس شہر نیوٹنگم میں غالباً بلکہ یقیناً پہلی بار میرا گزر ہوا ہے اور میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سے خطاب کے لیے حاضر ہوں، تاخیر کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. مجھ سے قرآن عظیم کے اعجاز سے متعلق گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے، اس سلسلے میں میں پیشگی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن عظیم کے وہ معجزات جو علمی انداز کے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے میں نفع کم ہے اور وقت زیادہ لگے گا، لیکن کچھ کھلے ہوئے واضح معجزات قرآن عظیم کے ہیں جس پر آپ سب حضرات بہت آسانی کے ساتھ مطلع ہو سکتے ہیں. ان کو میں کچھ ذکر کروں روایات کے اعتبار سے بھی اور درایات اور واقعات کے اعتبار سے بھی. ایک بار عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ دوبارہ پیش کروں. اللہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالی نے یوں تو پورے دین اسلام کو دین اعجاز بنایا ہے جو اپنے دامن میں بے شمار معجزات رکھتا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شاندار اور بے مثال معجزہ جو صبح قیامت تک قائم رہے اور لوگ اس معجزے کا فیض اٹھاتے رہیں اور سر کی آنکھوں سے بھی اس معجزے کا مشاہدہ کرتے رہیں، وہ قرآن حکیم کے نام پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. قرآن حکیم کی خود اپنی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بوجھل کلام نادل فرمائیں گے، اور وہ بوجھل کلام بڑا ہی باوزن کلام قرآن حکیم ہے. اس کے وزن کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم اتار دیتے دنیا کے عظیم الشان پہاڑ پر بھی تو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ خوف الہی سے پھٹ پڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اب اس سے کیا یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ قرآن عظیم ایک کلام ہی تو ہے مگر اس کلام کا وزن اتنا، شان اتنی کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ اپنی جگہ قائم نہ رہتا، وہ ایک ریگستان بن جاتا۔ اس سے قرآن عظیم کی عظمت اور اس کے وزن کی بے مثالی معلوم ہوتی ہے۔ پہاڑ تو وہ باوزن ہیں کہ اللہ تعالی نے والجبال اوتادا کہ زمین کے لیے وہ کھونٹی اور زمین کے لیے ایک لنگر اللہ نے اس کو قرار دیا اور یہ فرمایا کہ اگر ان پر ہم پہاڑ، ہم نے ان پر پہاڑ اس لیے قائم کیے کہ کہیں تم کو لے کر یہ حرکت نہ کرنے لگے، تو اللہ تعالی نے اس کو جامد اور ساکن پرسکون مقام بنانے کے لیے پہاڑوں کا وزن رکھا۔ ایسے پرشکوہ پہاڑ کہ جن کے وزن سے زمین تھمی ہوئی ہے، ایک جگہ پرسکون ہے، وہ پہاڑ کتنے باوزن ہوں گے آپ اندازہ کر لیں، مگر وہ پہاڑ بھی قرآن عظیم کا بوجھ برداشت کرنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالی نے نبی پاک سرور دو جہاں محبوب مکرم خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت اور وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جہاں پر پہاڑوں کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میرے آقا کی قوت برداشت شروع ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ قرآن کی ایک آیت نہیں، پورا قرآن جس میں وہ بھی شامل کر لیجئے جو جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی، پورا قرآن عظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا مگر آپ کی ایک انگلی بھی تو باقی نہ ہوئی۔ آپ کی کوئی ہڈی بھی تو نہ چٹکی، کہیں بدن پہ خراش تو نہ آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی بوجھ اٹھاتا ہے تو پسینے میں شرابور ہوتا ہے، تو میرے آقا سرور کائنات پر اگر اس بوجھ کے تحمل کی وجہ سے شدید ترین جاڑے میں بھی موتی کی طرح پیشانی پر قطرات عرق یعنی پسینے کے قطرات نمایاں ہوتے تھے تو یہ الگ ایک چیز ہے، مگر میرے آقا کو کوئی بیماری تو نہیں لائق ہوئی، کوئی زوف تو نہیں آیا، یہ میرے آقا کی اپنی عظمت ہے جو قرآن ہی سے ثابت ہوتی ہے اور یہ بے مثالی ہے۔ میں نے شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں ایک واقعہ پڑھا، فرماتے ہیں ان جگہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ مدینہ منورہ میں کون کون سی مسجدیں قائم ہوئیں. تو ایک مسجد بغلہ کا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, میں خچر تو نہیں کہوں, مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے, ایک دراز گوش پر آقا کائنات سوار ہو کر مدینہ شریف کے باہر کہیں جا رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے. اچانک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا, اور فوراً اس دراز گوش, جس کو اپنی زبان میں ہم لوگ خچر کہتے ہیں, اس دراز گوش کے اگلے پاؤں اس چٹان میں دھنس گئے جس پر وہ جس پر سے وہ گزر رہا تھا. فوراً آقا کائنات زمین پر اتر پڑے. اس سے قرآن عظیم کا کچھ وزن معلوم ہوا, کچھ محسوس ہوتا ہے. میں نے پڑھا تھا تو مجھے شوق ہوا جب پہلی بار سن 1966 میں میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے سوچا کہ مسجد بغلہ کی زیارت کروں اور اپنے سر کی آنکھوں سے اس معجزے کا بھی دیدار کروں جو قرآن عظیم کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. تو میں پہنچا, الحمدللہ اس زمانے میں کچھ بہت سادہ انداز کی ایک دیہاتی رنگ کی مسجد وہاں موجود تھی, اور مسجد کے دروازے پر وہ نشان قدم دراز گوش کا موجود تھا جو اتنا گہرا تھا, ایک فٹ سے زیادہ. کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے کہ اس میں شکر ڈالتے ہیں, اور لیکن میں گھبرا گیا کہ میں اپنے ساتھ کوئی تبرک نہیں لایا, اب کیا کروں کہ اس میں کچھ برکت کے لیے رکھوں اور لے جاؤں. شکر رکھ کر کے نکالتے لوگ اور اسے پڑیا بانٹ کے لے جاتے. میں مجھے افسوس ہوا, میں نے کہا شکر چھوڑو یار, مدینے کے غبار سے بڑھ کر کون چیز ہوگی. میں نے ادھر ادھر سے دھول جمع کی تھوڑی سی اور اس میں داخل کر کے اسے ایک پڑیے میں رکھ لیا کہ یہ اپنے سرمے میں میں شامل کیا کروں گا, اور وہ میں نے خود بھی سرمے میں شامل کیا اور اپنے احباب کو تھوڑا تھوڑا میں نے تبرک دیا کہ جب سرما بنانا تو اس میں اس کو بھی شامل کر دینا. آنکھ میں جلوہ قرآن بھی پیدا ہوگا اور آنکھ میں جلوہ انوار مصطفیٰ بھی ظاہر ہوگا. رفیقان گرامی, اب یہ تو قرآن عظیم کی وہ عظمت ہے جو ایک صرف قرآن عظیم کی آیت سے نہیں ایک واقعے سے بھی ظاہر. اب یہ اس زمانے میں ہماری کم نصیبی سے بڑے بڑے اعلی قسم کے بد نصیب لوگ اس خطے پر حاکم بن گئے. ان لوگوں نے اب نہ مسجد بغلہ چھوڑی اور نہ وہ چٹان چھوڑی جس چٹان میں وہ ایک تبرک موجود تھا, 1300 سال سے زیادہ سے اس کی حفاظت ہو رہی تھی, اور اب ان لوگوں نے ان کو مٹا کر رکھ دیا. اپنا وہاں پر بیت المتوعین کا ہیڈ آفس بنا لیا. اب خیر جو بھی ہو, مجھے اب یہ عرض کرنا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث شریف بخاری شریف میں آپ پڑھیں. فرماتی ہیں, مکے والوں کی اذیت سے گھبرا کر حضرت ابو بکر
ہجرت کر کے نکل پڑے. تھوڑا سا سامان ساتھ میں لیا, شہر مکہ سے چل پڑے, شہر کے باہر دور تک پہنچے تو مکے کا ایک سردار رئیس ابن الدغنہ نام کا ملا. ابن الدغنہ نے کہا, اینا یا ابا بکر؟ کہاں کا ارادہ ہے آپ کا اے ابو بکر؟ کہتے ہیں میں مکے والوں کی ایزاؤں سے تھک چکا ہوں, اب میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پر جی کھول کر میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں اور کوئی وہاں پر رکاوٹ نہ رہے. ابن الدغنہ نے کہا, ابو بکر تمہارے جیسا سخی داتا, تمہارے جیسا بلند اخلاق, تمہارے جیسا با ہمت اور عظیم المرتبہ آدمی, شریف و بزرگ آدمی اگر مکے سے چلا گیا تو مکے میں رہے گا کیا؟ میں آپ کو جانے نہ دوں گا. کہا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے اب وہاں پر بہت سی رکاوٹیں پاتا ہوں, اس لیے میں اپنے جذبے کو کہاں تک دباؤں, میں تو جاؤں گا. کہنا میں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے گا اور آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچائے گا, آپ واپس چلیے. ابو بکر صدیق اس کے ساتھ واپس آئے. جب مکے میں پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے اور ابن الدغنہ ابو جہل کے گھر. ابو جہل کے گھر جا کر ابن الدغنہ نے کہا, اے ابو الحکم, میں نے ابو بکر کو امان دے دی ہے اور ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے, اب کوئی ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالے, کوئی ان پر کوئی ظلم نہ کرے, میں نے ذمہ لیا ہے, میں بھی مکے کے سرداروں میں سے ایک ہوں. ابو جہل نے کہا, ہم آپ کے ذمے میں کوئی رکھنا نہیں ڈالیں گے, مگر ایک شرط ہے, ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ جتنی عبادت کرنی ہے اپنے گھر میں کریں, باہر نہ کریں. سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر آ کر ابن الدغنہ نے کہا کہ جتنی عبادت کرنی ہو گھر میں کرنا, باہر مت آئیے. حضرت ابو بکر صدیق گھر میں اللہ کی عبادت کرتے تھے, قرآن کی تلاوت خوب کرتے تھے, مگر آپ نے سوچا کہ کب تک ہم چھپ کر اللہ کی عبادت کریں, ایک نہ ایک دن باہر آنا ہی ہے. اس لیے اب یہ گھر کا مسئلہ باہر لانا چاہیے. گھر کے دروازے پر ایک چبوترا بنوایا, اب اس چبوترے پر آپ نے نماز شروع کر دی اور قرآن عظیم تو خوب شان سے پڑھتے تھے. اب جب قرآن عظیم پڑھتے نماز میں اور بلند آواز سے آنکھیں اشکبار ہوتی. پہلے دن 10-20 آدمی کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھتے رہے, اب دوسرے دن سے بھیڑ بڑھنی شروع ہوئی, بچے, عورتیں, جوان, بوڑھے, ایک ابو بکر چبوترے پہ نماز پڑھ رہے اور چاروں طرف بھیڑ لگی. ابو بکر کی تلاوت و قراءت جاری ہے اور سب کی آنکھیں اشک بار ہیں. سب مشرکین بچے بچیاں عورتیں بوڑھے جوان سب کی آنکھیں اشک بار ہیں, آنسوؤں کی لڑی لگی.
یہ خبر ابو جہل کو پہنچی تو اب تو گھبرا گیا,
بھاگا آیا ابن دغنہ کے پاس. ابن دغنہ
ابو بکر کو گھر میں واپس کرو
ورنہ تمہاری ذمہ داری کے ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہیں, ساری ذمہ داری دھری رہ جائے گی تمہاری. ابن دغنہ گھبرائے,
گھبرا کر آیا ابو بکر صدیق کے پاس,
کہا اے ابو بکر
یا تو گھر میں واپس جاؤ
اور یا میری امان واپس کرو. تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ابن دغنہ میرے لیے اللہ کی امان کافی ہے, تیری امان کی کوئی حاجت نہیں, لے جا اپنی امان اپنے ساتھ. میں اس حدیث کو بیان کرنے سے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی چیز تھی قرآن عظیم میں کہ اپنے تو اپنے مشرکین مکہ بھی اشک بار ہیں. یہ کون سا اس کے اندر جلال تھا, کون سا جمال تھا, کون سا اعجاز قرآن تھا جس نے سب کے دلوں کو اس طرح پگھلا دیا جیسے کہ سیسا اور رانگا آگ پر پگھل جائے. وہ کون سی چیز تھی؟ یہ قرآن کا وہ اعجاز ہے جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ دنگ رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب طفیل دوسی جو اپنے قبیلے کے سردار اور نواب تھے دوس سے آئے, قبیلے دوس سے وہ عمرہ کرنے مکے آئے,
ابو جہل کی نظر پڑ گئی, اوہ یہ تو ایک سردار بڑا سردار آیا ہے.
خوش آمدید کہی اور کہا اے طفیل دوسی تم بہت اچھے شاعر, بہت فصیح اللسان, تمہاری زبان میں جادو کا اثر,
مگر ایک بات سنو, یہاں ایک شخص ہیں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم,
ان سے بچ کر رہنا, ان کا ایک لفظ مت سننا, کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو بولی کا ایک ایک لفظ ایسا جادو ہوتا ہے معاذ اللہ کہ لوگوں کی عقل مبہوت ہو جاتی ہے اور لوگ ان کے گرویدہ اور عاشق ہو جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اس سے بچائے, تم ان سے دور رہنا. تو طفیل دوسی نے کہا ایسی بات ہے تو میں اپنی کان میں ٹائٹ کر کے روئی بھر لیتا ہوں تاکہ کسی کی بات میرے کان میں نہ آوے. کعبے کا طواف کرتے تھے, کان میں روئی بھری رہتی.
ایک روز بہت سویرے, صبح کے وقت سویرے سویرے اول وقت میں طواف کعبہ کو نکلے طفیل اور میرے آقا سرور کائنات فجر کی نماز کعبے کے سامنے ادا کر رہے تھے. یہ طواف کر رہے ہیں اور آقا کائنات کعبے کے قریب نماز فجر ادا کر رہے ہیں.
طفیل دوسی نے پہچان تو لیا ہی تھا, کان کی روئی ٹائٹ کی. ایک چکر میں جب وہاں سے قریب گزرے تو کچھ پیاری پیاری آواز کی بھن بھناہٹ سنائی.
پھر دوسرے چکر میں ذرا اپنے طواف کی اسپیڈ کم کر کے اسی آواز کی طرف متوجہ ہیں، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پھر آگے بڑھے تیسرے چوتھے چکر میں، اب نہ معلوم پیاری پیاری شیریں آواز اور کلام میں بھی اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسی تاثیر سمجھ میں آئی کہ اب ان کے دل میں انقلاب برپا ہوا. کہنے لگے کہ آخر میں بھی تو قادر الکلام ہوں، عرب کا مشہور شاعر ہوں، میری زبان وہ چاشنی رکھتی ہے کہ بڑے بڑے ادیب اور لٹریچر کے ماہرین بھی میرے سامنے پانی پیتے ہیں، تو اب مجھے کیا ڈر. روئی نکالی اور کھڑے ہو کر میرے آقا کی قرآت سننی شروع کی. اب دو تین آیتیں سنی، اب انقلاب اندر اندر برپا ہونا شروع ہوا. انقلاب برپا ہوا، اس انقلاب کا اثر کیا ہوا کہ جب میرے آقا نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے آقا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کلام آپ نے پڑھا وہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے جو اس کے رسول پہ اترا. اب ذرا سوچو اس قرآن کے اعجاز نے کیسے کیسے انقلاب برپا کیے. دور نہ جائیے، ابھی 11 ستمبر کی یاد مٹی نہیں ہے دلوں سے. اس کے بعد جو لوگوں میں اسلام اور قرآن کے خلاف دنیا بھر میں لہر پھیلائی گئی اس سے کوئی غافل ہے؟ مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ میں ایک دن میں 25,000 قرآن عظیم کی جلدیں سیل ہو گئی، اور پھر قرآن کی مانگ اتنی بڑھی کہ بک سیلروں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے کہ ہمارے پاس اب کوئی بھی نسخہ نہیں ہے، ہفتہ دو ہفتہ انتظار کیجیے تو اب نئے ایڈیشن منگوائیں اور آپ لوگوں کو دیں. اور اس کے مطالعے نے جو انقلاب برپا کیا ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو قرآن کے دشمن تھے، جو اسلام کے باغی تھے، جو اسلام کو پسند نہ کر سکے، نسلن بعد نسلن، ان کے دلوں میں قرآن نے کیا جگہ پکڑی؟ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، لٹریچروں میں مطالعہ کیا ہوگا، مجھے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اب بھی قرآن کے اعجاز میں کلام؟ میرا قرآن، میرے رب کا قرآن ایسا معجز ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے ہوش مند بھی عاجز آ جاتے ہیں اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، جب انہیں نیاز خان کرنی پڑتی. اس قرآن ہی نے کتنے لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کیا، وہ سرکش لوگ، وہ باغی لوگ، وہ غنڈے لوگ جو زمانے جاہلیت میں غنڈا گردی نے وہ کمال رکھتے تھے کہ اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، مگر اس قرآن ہی نے ان کی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا تو یہ شان ہو گئی کہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکھا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. وہی لوگ دنیا کے عادی بنے، رہبر بنے. اب پہلے تو گنڈا گردی کے امام تھے، اور اب اہل ہدایت کے امام بن گئے. تو یہ قرآن ہی کا اعجاز تھا. اس لیے میرے آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ایسی لائے. اب آئیے, یہ قرآن ہی ہے کہ جب تلاوت کیا جاتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے کامیاب سنگر کو آپ لیں کہ ایک طرف وہ اپنا گانا اور ترانہ شروع کر دے اور دوسری طرف کسی اچھے قاری سے قرآن کی تلاوت شروع کرا دیجیے, راستہ چلتے ہوئے راہگیر قرآن کی آواز پر لپک کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور سنگر کو کی طرف توجہ صرف تماشا گیر کی ہے ہی ہوگی اور قرآن کی طرف ایک عقیدت اور نیات مندی کی ہوگی. اس لیے قرآن وہ کتاب ہے کہ جاہل عالم بربر, افریقے کے بربر, عرب کے بدو اور یونان کے فلسفی اور شاہوں, غریبوں, فقیروں, امیروں, ہر ایک کے دل پر یکساں اثر انداز ہوتا ہے. یہ ایک کتاب ہے اور لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے, مگر اس کتاب کی شان یہ ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا میں کوئی قانون کی کتاب آپ اٹھا لیجئے, کسی بھی ملک کا کوئی دستور بائی لاز, کوئی اس ملک کا اپنا قانون ہو اس کو اٹھائیے, اس کے لیے ادبی چاشنی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور ادبی چاشنی کے اعتبار سے کوئی بھی اس کو نمونے میں پیش نہ کرے, مگر قرآن ایک ایسی کتاب قانون ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے فصحا, بلغا, ادیب, شاعر سب کی ہوا گم ہو جاتی ہے. یہ قرآن کا اعجاز, اور پھر یہ ایک ہدایت کی کتاب, مگر ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, خشک و تر کا کوئی علم نہیں ہے جو کہ قرآن میں موجود نہ. اسی لیے امام اعظم نے فرمایا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, تمام علوم قرآن میں موجود ہیں مگر لوگوں کی سمجھ وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہو گئی ہے. اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں ہر فن پر, ہر میٹر پر, ہر موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں, تاریخ میں, جغرافیہ میں اور ادب میں وغیرہ وغیرہ, سب ہر موضوع پر لکھا گیا, مگر قرآن پر جتنا لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے, لکھا جاتا رہے گا, اتنا کسی موضوع پر آج تک گفتگو نہیں. آخر قرآن میں وہ کون سا علم ہے کہ جس پر لکھتے لکھتے لوگ تھک گئے مگر وہ اس علم کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے, اس کے پورے کنارے نہ پا سکے, یہ کون سا علم ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے. اس لیے بڑے بڑے ائمہ نے بھی قلم اٹھایا اور لوگوں نے بھی. اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس, جن کو میرے آقا سرور کائنات سے سینے سے لگا کر یہ دعا دی تھی, اللہم علمہ الکتاب و تاویل القرآن, اے اللہ انہیں قرآن کا علم دے دے اور انہیں قرآن کے رموز و اسرار سمجھا دے. وہ فرماتے ہیں, اب میری شان کیا ہے, فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ باندھنے کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن میں تلاش کروں. کون سا وہ علم تھا جو قرآن میں وہ تلاش کر لیتے تھے, جس سے ہم تو اتنے بڑے نیوٹنگم کو اگر قرآن میں تلاش کرنا چاہیں تو نہ پائیں. اور حضرت سیدنا ابن عباس کس طرح سے وہ قرآن کے صفحات میں یہ دیکھ لیتے تھے کہ میرے اونٹ کی رسی فلاں جگہ ہے, کیسے یہ دیکھ لیتے تھے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے. کہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب علوم کلی ہے، علوم جزی ہے، سب کچھ اس میں. پھر اب آپ اس کتاب کو دیکھیے کہ اس کتاب سے کتنے کتنے لوگوں نے فائدے اٹھائے. آج تک عہد رسالت سے لے کر اس قرآن سے جہاں پر ہدایت کا کام ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ، مگر کیا بیماروں کی بیماری کا علاج قرآن سے نہیں ہوتا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ایک مرتبہ مجھے کچھ ہارٹ کی بیماری ہو گئی، میں اپنے استاد استاد العلماء حافظ الملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بہت ہی خستہ حال. میں سوچ رہا تھا کہ اب دو چار ہاتھ کے فاصلے پر میری قبر ہے. میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور اس نوجوانی ہی میں میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، ذرا دعا فرما دیں. تو کچھ دم فرمایا اور پھر فرمایا کہ ایک کام کیجئے، فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر 11 بار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھ لیا کریں. قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھ لیا کریں. میں نے 2-4 روز پڑھا، مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نئی زندگی میں ہوں. ایک مہینے تک میں نے اس کا عمل جاری رکھا اور اس بیچ میں آج تک تقریباً 38 سال ہو گئے، مگر اب تک مجھے کبھی گھبراہٹ کی بھی بیماری نہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن عظیم یہ صرف نسخے امراض روحانی ہی نہیں ہے، یہ امراض جسمانی کا بھی نسخہ.
حضرت اس کی اجازت سب کو عطا فرما دیں.
ہاں، مجھے جیسے میرے استاد نے اجازت عطا کی، میں اپنے تمام احباب اہل سنت کو اس کی اجازت دیتا ہوں کہ جس کو یہ ضرورت ہو وہ عمل کو برتیں، اور جس کو ضرورت پڑے اس کو آپ تلقین کریں. میرے والد ماجد علی رحمہ، حضرت صدر الشریعہ کا واقعہ حضور حافظ الملہ خود بیان فرمانے لگے. ہم لوگ ان کی صدر الشریعہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر درس لے رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی کو چارپائی پر لٹا کر لوگ لائے اور صدر الشریعہ سے عرض کی، حضور اس کو کالے سانپ نے کاٹ لیا ہے، بے ہوش ہے، کچھ دم کر دیں. فرماتے ہیں آپ اپنی درسگاہ سے باہر نکلے، وہ کٹہرے سے باہر نکلے اور انگلی رکھ کر اس کے زخم پر کچھ پڑھ کے دم کیا، وہ ہوش میں آ گیا. لائے تھے لوگ کھٹیا پر اٹھا کر، اور پھر گیا تو اپنے قدموں پر. فرماتے ہیں میں نے اور حضرت مولانا سردار احمد صاحب علی رحمہ دونوں نے بیک زبان عرض کی، حضور یہ کون سا عمل ہے، اس عمل کی اجازت ہمیں بھی عطا فرما. فرمایا عمل کے لیے عمل کی ضرورت ہے کہ شریعت پر آدمی عمل بھی کرتا رہے. سنو، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ سورہ والناس کو الٹا کر کے سانپ کے کاٹے ہوئے پر دم کر دیں پڑھ کر تو وہ شفا پاتا. تو میں نے سوچا کہ الٹا پڑھنا حرام ہے، مگر الٹا پڑھنے میں جب یہ اثر ہے تو سیدھا پڑھنے میں کیا اثر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں الٹا تو پڑھ نہیں سکتا کہ یہ حرام ہے، میں نے عقیدہ پڑھ کر کے پھونکنا شروع کر دیا. سانپ والے کو بھی شفا ہوتی ہے اور بچھو والے کو بھی شفا ہوتی ہے. چاہے بچھو قدم بوسی کرے چاہے سانپ, بہرحال اس سے فائدہ پہنچتا ہے. ان واقعات سے میں نے صرف اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ اپنے اندر کون سی اعجاز کی شان رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دواؤں سے بھی بے نیاز کر دیا. یہ رب کریم کا ایک عظیم سرچشمہ رحمت ہے. اب آئیے ایک بات یہ بھی بتاؤں کتنے علوم اس میں ہیں. اس کو ایک مثال سے میں ظاہر کروں. مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا, اس کی داڑھی چھدری چھدری تھی. مولا کائنات کی داڑھی مبارک بڑی خوبصورت گھنی شاندار تھی. وہ آیا کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں تمام علوم ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہیں تو اچھا بتائیے قرآن میں میری اور آپ کی داڑھی کا کس آیت میں ذکر ہے؟ میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ وہ آیت پڑھ کے سنائیے. فرما مسکرا کے فرمایا ہاں قرآن کی ہے آیت. والبلد الطیب یخرج نباتہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. زمین پاکیزہ ہوتی ہے تو کھیتی گھنی اگتی ہے, اور وہ بنجر اور خبیث ہوتی ہے تو چھدری چھدری نکلتی ہے. اپنے جیسا منہ لٹکائے ہوئے چلا گیا. جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں کتنے علوم ہیں. اس لیے قرآن مجید میں ارض القرآن کی کتاب بھی لوگوں نے لکھی, بحر القرآن کی بھی لوگوں نے کتاب لکھی, اور غیث القرآن کی بھی کتاب لکھی, اور سماع القرآن کی بھی کتابیں لکھی, اور لوگوں نے سائنس قرآن اور سائنس کی کتابیں لکھی, طب اور قرآن کی کتابیں لکھی, تاریخ اور قرآن کی کتابیں لکھی, جغرافیہ اور قرآن کی کتابیں لکھی. غرض یہ کہ دنیا میں جتنے علوم و فنون پھیلے ہوئے ہیں ہر فن کو لوگوں نے قرآن سے ظاہر کیا. بنیادی کتاب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب مبین کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھے. وقت ختم ہو گیا, ورنہ کچھ اور میں ذکر کرتا. نماز میں تاخیر ہو رہی ہے. آئندہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ملاقات کا شرف دیا تو اور کچھ باتیں ہو جائیں گی. اللہ تعالی مجھے, یا رب العالمین مجھے اور میرے ان تمام احباب خلص اخوان کو اپنی رحمتوں سے نحال فرما, اور تعظیم قرآن اور برکات قرآن سے ہمیں یا اللہ مالا مال رکھ. یا رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن کی تعلیم پر عمل کریں, اور قرآن ہمارے لیے حجت رہے, ہمارے خلاف حجت نہ قائم کرے. یا رب العالمین اس قابل ہمیں بنا. یا رب العالمین ہمیں تعلیم قرآن, تلاوت قرآن, تعلم قرآن کی توفیق عطا فرما, اور فہم قرآن تو عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة القرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
ایک بند سلام پڑھیں اذان نماز کے بعد نماز
صلی اللہ علیہ
جی
اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے ان کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق دے تمہیں جا رہا ہوں یہ وقت
اشهد ان لا محمد رسول الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع عزم الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حجنا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.